مصر کے عوام کی انقلابی تحریک یقیناً اس خطے کے دیگر ممالک کے عوام کے لیے مثالی حیثیت اختیار کر چکی ہے. چنانچہ گزشتہ جمعے کو غاصب صہیونی حکومت کے سفارت خانے پر مصری عوام کے حملے اور انقلابی قبضے کے بعد مصر علاقے کے دیگر ملکوں کے عوام کو بھی حوصلہ ملا ہے, اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا, آج اردن کے عوام نے عمان میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے ملین مارچ کیا ہے جو جاری ہے, اور اردن کی حکومت نے اس خدشے کے پیش نظر کہ مصر کے عوام کی طرح اردن کے عوام بھی کہیں اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ نہ کر دے, زبردست سیکیورٹی انتظام کیا ہے. ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ہمارا رابطہ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے برقرار ہو گیا ہے, جہاں اس وقت پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز دانشور ڈاکٹر قندیل عباس صاحب موجود ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قندیل عباس صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قندیل عباس صاحب, اسلامی بیداری اور مصر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اسلامی بیداری کے حوالے سے اسلامی دنیا میں مصر کی حیثیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟
بالکل کلیئر سی بات ہے کہ اسلامک ورلڈ جو تھی 1979 سے پہلے تک, اس میں مصر چونکہ ایک مضبوط فوج تھی, مصر کے بعد ایک مضبوط اقتصادی نظام تھا اور ایک بہت بڑا ملک تھا, اس لحاظ سے مصر کو ایک لیڈنگ رول ملا ہوا تھا مسلم ورلڈ کے اندر, اور خود مڈل ایسٹ میں بھی اس کا ایک اچھا رول تھا, اور خاص طور پر افریقہ میں اس کو بہت پرومیننٹ ایک پوزیشن ملی ہوئی تھی. تو اس سچویشن میں جب اسرائیل کو مضبوط بنانے کی کوششیں بڑی طاقتیں کر رہی تھیں, تو اس وقت سب سے زیادہ ریزسٹنس بھی اسی ملک سے آئی, اور مصر کے عوام نے اس وقت خود علاقے کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر یہ بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ وہ اس خطے میں اسرائیل کے ناجائز وجود کو قائم نہیں ہونے دیں گے, اور اس وقت کی ریزسٹنس کے بعد بڑی طاقتوں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عوامی سطح پر قابل قبول اقدام نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ان کی کوشش یہ رہی کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے کم از کم جو عوامی جو رائے ہے اسرائیل کے خلاف اس کا راستہ روک سکے. تو اسی بنیاد پر وہاں پر ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی, اور تھیوریٹیکلی بالکل اٹ از کلیئر کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو عوام کے اندر چونکہ اس کی جڑیں نہیں ہوتی, اس لیے اس کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بیرونی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب بیرونی حمایت وہ لیتا ہے وہ غیر مشروط کبھی نہیں ہوتی, وہ کنڈیشنل ہوتی ہے, اور ان کنڈیشنز میں ایسی کنڈیشنز بھی عام طور پر ہوتی ہیں جو اس ملک کے اپنے مفادات سے متصادم ہوتی ہیں. مصر کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا کہ 1979 میں جب کیمپ ڈیوڈ ہوتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور بلکہ رول یہ دے دیا جاتا ہے کہ مصر کو جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرے, تو اس کے بعد بہت سی تحریکیں, تنظیمیں, انجمنیں مصر کے اندر موجود تھیں جو اپنا وہی پالیسی لے کر چل رہی تھیں, یعنی اینٹی سیونزم کی پالیسی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو حسنی مبارک کی ڈکٹیٹرشپ تھی, اس کی وجہ سے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک ان آوازوں کو دبانے کے باوجود جب مصر میں بیداری کی لہر شروع ہوئی, تو اس میں بنیادی طور پر صرف دو عنصر ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ڈکٹیٹرشپ تھی, عوام کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, عوام کے بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے تھے, اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد عوام نے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جو ان کے بنیادی حقوق سے جن کو عوام کو جس حکومت نے محروم کر رکھا تھا. اور اس میں زیادہ اہم عنصر یہ تھا کہ جو خارجہ پالیسی تھی مصر کی وہ انڈر انفلوئنس تھی, بڑی طاقتوں کا انفلوئنس تھا, اسرائیل کا انفلوئنس تھا. اب جب یہاں پہ ایک تبدیلی رونما ہو گئی اور ایک انقلاب آ گیا, تو انفارچونیٹلی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دونوں چیزیں نیو سیٹ اپ میں اسی طرح برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ جب وہاں پہ ایک انقلاب آتا ہے یا ایک سیاسی تبدیلی آتی ہے, اس کے بعد جو کونسل بنی ہے ٹرانزیشنل کونسل، اس میں ڈومیننس جو ہے اس پر غلبہ جو ہے وہ ملٹری کا ہے، اور ملٹری کے وہی لوگ ہیں جو حسنی مبارک کے ساتھ بھی تھے. اب اس کونسل کو مینڈیٹ جو دیا گیا تھا وہ 6 ماہ کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، یعنی یہ مینڈیٹ 27 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے، اور اس میں شروع میں ہی عوامی ریفرینڈم کرا کے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیسے ہونا چاہیے، مستقبل کیا ہونا چاہیے مصر کا. تو اس وقت 27 ستمبر تک کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی کہ اس عرصے کے بعد یہ کونسل جو تھی عبوری کونسل یہ غیر قانونی ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے طے یہ تھا کہ مصر کے اندر انتخابات بھی ہوں اور جو اقتدار ہے وہ عوامی حکومت کو منتقل، عوامی نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے. اب ابھی حال ہی میں جو اخوان المسلمین نے سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری کی جو سچویشن ہے اس کو پیدا کرنے میں خود ایک کوئی خفیہ آت ملوث ہے، خود کچھ ایسے عناصر ملوث ہیں جو مصر کو عوامی اقتدار منتقل نہیں ہونے دینا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کی انٹیریئر منسٹری کی بلڈنگ پہ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں پہ سرکاری دفاتر پہ اٹیک ہوئے ہیں. تو اس کو کنڈیم کیا ہے جو اخوان المسلمین کے وہاں لیڈر ہیں، انہوں نے کہا اس میں ہم بالکل شامل نہیں اور ایسے کام کو حرام سمجھ ہیں کیونکہ یہ عوام کی ملکیت ہے، عوامی اثاثے ہیں. دوسری طرف اب اخوان المسلمین اور جو عوامی حلقے ہیں مصر کے، ان کا خیال یہ ہے کہ ملک کے اندرونی مسائل میں، یعنی مصر کے اندرونی مسائل میں بیرونی مداخلت بھی ہو رہی ہے، اور اس مداخلت میں سب سے زیادہ نام لیا جا رہا ہے اسرائیل کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو رول ہے مصر کے اندر اس کی وجہ سے اندرونی جو حالات ہیں وہ بھی خلفشار کا شکار ہیں، اور اس وجہ سے انتخابات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. 27 ستمبر سے پہلے پہلے انتخابات ہونے چاہیے تھے لیکن کونسل نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب دسمبر یا جنوری کے یعنی اندر انتخابات ہوں گے، اور اس کی بھی ڈیٹ نہیں دی جا رہی. ابھی جو اخوان المسلمین نے سٹیٹمنٹ دیا اس میں کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ اگر 27 ستمبر سے پہلے پہلے کینڈیڈیٹس سامنے نہیں آتے اور ان کو اجازت نہیں دی جاتی تو وہ مزید مظاہروں کے لیے بھی تیار ہیں اور تحریر اسکوائر پر دوبارہ جمع ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا اگر مزید شہادتیں دینی پڑیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی یہ ایک کلیئر میسج ہے کہ بیرونی طاقتیں اگر مصر کے اندر مداخلت کر کے وہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس کو روکنے کی، خراب کرنے کی کوشش کریں گی تو ایک تحریک ایک نئے انداز میں پھر شروع ہوگی. ظاہر ہے کہ اس صورتحال سے بیرونی طاقتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینی چاہیے، اور خود جو وہاں کی ٹرانزیشنل کونسل ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب وہ سچویشن نہیں جو حسنی مبارک کے دور میں تھی، نہ تو اب وہ اندرونی سطح پر عوام کو مزید ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ اب فیوچر میں مصر کے اندر بیرونی طاقتوں کی مداخلت کا جواز فراہم کیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. اور ناظرین، یہاں ہم آپ کی خدمت میں نئی دہلی کے پروفیسر علی احمد فردوسی کے خیالات اسلامی بیداری کے بارے میں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں.
ظاہر سی بات ہی یہ ان کے مفاد کے خلاف ہوگا اگر وہ یہ مان لیں کہ یہ اسلامی تحریک ہے. تو یہ ظاہرہ طور پر اپنے آپ کو بجانے کے لیے وہ اسے معاشی یا سیاسی کہہ رہے ہیں، مگر اس میں بہت حد تک یہ صحیح ہے کہ ایک اسلامی عنصر اس میں شامل ہے اس تحریک میں. بیکاز یہی صرف نہیں تھا کہ ان کے سیاسی حقوق کو پامال کیا گیا ان ممالک میں جہاں آج یہ تحریکیں چل رہی ہیں، بلکہ ان کے مذہبی جو ان کے رواداری تھی، مذہبی آزادی تھی، اس کو بھی بہت حد تک وہاں پر پابند کیا گیا. ان کی مجالسوں کو پابند بنایا گیا، ان کی میٹنگیں نہیں ہونے دی گئیں، ان کے کسی بڑے اجلاس نہیں ہونے دیے گئے، قومی سطح پر کوئی مذہبی تحریک ایک ساتھ شروع کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی. تو اس طرح کے ان پر تو کافی دباؤ رہا ان تحریکوں پر، اور آج جو موقع ملا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ہوا یہ ہے کہ دونوں مل گیا، سیاسی، معاشی اور مذہبی. لیکن اس میں جو مین ان کا جو متحرک جو ہے، جو میجر عنصر ہے اس پریشر کا، تو یہ مذہبی ہے، اور اس نے رنگ لے لیا ہے دوسرے طرح سے. اس کا اظہار جو کا سلسلہ جو ہے وہ معاشی ہو سکتا ہے اور پولیٹیکل ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی تو ہے بہت بہت زیادہ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تک جن ممالک میں یہ عوامی تحریکیں چلی ہیں ان پر امریکی پالیسیاں مسلط تھیں اور امریکہ کے پٹھو حکمراں حکومت کر رہے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ ان ممالک کے عوام میں امریکہ مخالف جذبات نہ پائے جاتے ہوں؟
بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ اسلامی جو جتنے ممالک ہیں, جیسے لیبیا کو لے لیجیے فار ایگزامپل, لیبیا 10 سال پہلے تک امریکہ سے زبردست دشمنی تھی اس کی, اچانک لاکر بی کے معاملے کے بعد پھر ان کی دوستی بن گئی اور کافی پریشر پڑ گیا ان کو ایران کے ساتھ, جو امریکہ کی دوستی ختم ہوئی تو اس کے بعد لیبیا کو وہ بھی موقع مل گیا. وہاں پر وہ گیپ جو ہو گیا تھا اس کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی, ہر چند کہ وہ پورا نہیں کر پائے اس کو, کیونکہ ایران اور لیبیا میں بہت فرق تھا, بہت طرح کا فرق تھا. لیکن یہ ہے کہ عوام امریکہ کے خلاف نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے, لیکن ان ممالک کی عوام جو ہیں ان اپنے ملک کی پالیسی جو ہے امریکہ کی طرف جھکاؤ کی اس کے خلاف ہیں. اس کی مین جو وجہ ہے وہ دراصل اسرائیل کے سلسلے میں امریکہ کا رجحان ہے, جو آنکھ بند کر کے اسرائیل کی ہر اسٹیپ کو ہر قدم کو وہ صحیح مانتا ہے, جبکہ مسلمانوں کے ہر قدم کو وہ غلط مانتا ہے. یہ جو ایک مسلمانوں کی بائنڈنگ فورس ہے بیت المقدس کے تعلق سے, جس سے ہم ہندوستانی مسلمان بھی اپنے آپ کو فلسطینیوں سے بہت زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں, بنسبت فار ایگزامپل چیچن وغیرہ ہو یا یو نو دوسرے ممالک, کیونکہ تو وہ ایک جو بہت ہی بڑا فورس تھا, بائنڈنگ فورس دیٹ ہیز ٹیکن اوور دس, لیکن اس کی انڈر کرنٹ تو اسلامی ہے انڈاؤٹڈلی.
پروفیسر علی احمد فردوسی کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. ڈاکٹر قندیل عباس کی طرف چلتے ہیں. قندیل عباس صاحب, جناب مصر کے عوامی انقلابی تحریک کی ماہیت کیا ہے؟
دیکھیے, مصر کا جو اسلامی انقلاب ہے اس کی ظاہر ہے کہ بنیادی ماہیت جو کلیم ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی بنیاد پر آیا ہے اور ماڈرنائزیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن جو بنیادی اس کی ماہیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج چین کے ایک سرکاری اخبار جو ہے پیپل, اس نے بڑا کلیئر ایک انالیسس دیا ہے اور اس میں کلیئر کہا ہے کہ جو پورے مڈل ایسٹ میں جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اور اس میں مصر بھی شامل ہے, اس موومنٹ کی اس جو سیاسی تبدیلی ہے اور یہ ایک بیداری ہے, اس کی جڑیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ناجائز قیام کے ساتھ منسلک ہیں. اس لیے کہ جو مڈل ایسٹ میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو ایک موومنٹ شروع ہوئی اس علاقے میں, کیونکہ اس سے پہلے تک یہاں پر سچویشن کچھ اور تھی, پولیٹیکل ڈیمانڈز کچھ اور تھیں, یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر کچھ اور تھا, لیکن یہاں پر اسرائیل کے قیام کے بعد, چونکہ اسرائیل کا قیام اس وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے مسلم دنیا کے اندر کہ وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ایک مقدس جگہ قبلہ اول کی وجہ سے اب خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمان اور جو اس کے ہمسائے ہیں ان کا خاص ایک تعلق بنتا ہے. جب ان کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو ایک لحاظ سے ان کی آواز کو دبا کر ان کو ایک خواب غفلت میں بھیجنے کی کوشش کی گئی اور ایک طویل عرصے تک ان کو زبردستی اس خواب غفلت میں رکھا گیا, لیکن اب وہ بیداری ایک ایسے انداز میں سامنے آئی جس کو ہم اسلامی بیداری کہہ رہے ہیں, اور اس بیداری کے اندر ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصر ایک ہراول دستے میں شامل ہو گیا جو قبلہ اول کی آزادی کی بات کرنے والے ہیں, اسلام کی آزادی پسندانہ نظریات کو پوری دنیا تک پہنچانے والے جو ممالک ہیں اس میں ایک فرنٹ رول مصری عوام پلے کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. اور ناظرین, ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے ممتاز دانشور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب سے. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب مصر ہمیشہ ایک نمایاں حیثیت کا مالک رہا ہے, وہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں محاذی ملکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا, پھر حکام کی خیانت سے اس ملک کو اسرائیل کا اتحادی بنا دیا گیا. جس دور میں انور سادات کی خیانت سے اس ملک کو اسرائیل کا اتحادی بنایا گیا, اس دور میں کیا عوام نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا؟
نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. نہ مصر میں سمجھوتا کیا عوام نے, نہ اردن میں جہاں پہ بھی اس طرح کا ایک معاہدہ ہوا جی, اور کچھ دوسرے خفیہ معاہدے بھی کچھ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوئے, کہیں پر بھی عوام نے سمجھوتا نہیں کیا, بلکہ عوام مستقل اس کے خلاف اٹھتے رہے لیکن جو مسئلہ عوام کے سامنے تھا اب خیر نہیں ہے, وہ یہ تھا کہ ان سارے ملکوں کے اندر بہت زبردست سیکورٹی اپریٹس ہے اور وہ ان کو کسی طرح کا مظاہرہ کرنے, کسی طرح اپنی رائے کو سامنے لانے, اخبارات شائع کرنے یا یہ کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن وغیرہ بنانے, ہر چیز پر پابندی تھی, صرف وہی بات آتی تھی جو کہ حکومت چاہتی تھی. لیکن اب جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 9 مہینے سے تونس میں جو تحریک شروع ہوئی ہے, عوام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سارے جو امپیڈیمنٹس ہیں, جو سارے یہ جو عراقیل ہیں, یہ سب توڑے جا سکتے ہیں اور الحمدللہ نہ صرف انہوں نے توڑ دیا بلکہ ایک بالکل ایک نئے عہد کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ جدوجہد پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن وہ راستہ کھل گیا ہے اور عوام کا کے اقتدار کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اب کھل چکا ہے. اگرچہ مثلا مصر کے اندر فوجی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو پائے لیکن ایسا وہ کر نہیں پائیں گے, اس لیے کہ عوام بیدار ہیں اور عوام ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کسی بھی عوام کو کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سیکورٹی اپریٹس روک نہیں سکتا.
جی ڈاکٹر صاحب, مصر میں عوام کی جو انقلابی تحریک ہے اس کو مہمیز کرنے والے بنیادی عوامل کیا ہیں؟
دیکھیے بنیادی عوامل صرف ایک نہیں ہے, بنیادی عوامل بہت سے ہیں. اس میں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کرنا اور اسرائیل کا ایک طرح سے سیکورٹی گارڈ بن جانا, یعنی یہ کہ اسرائیل کی جو مغربی سرحد ہے اس کی حفاظت کرنا, اور اسرائیل جب غزہ کا محاصرہ کرے تو اس محاصرے کو جاری رکھنا اور اس کو تقویت دینا, یہ ایک بہت بڑا ایک سبب ہے. اور اگر وہاں پر کبھی بھی اس طرح کا استصواب رائے وہاں پہ ہوتا, وہاں پہ کوئی اس طرح کی پولنگ ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں چاہیے. اور وہی چیز آپ کے سامنے ابھی آئی ہے جب لوگ مصری امبیسی کے اندر گھس گئے ہیں, معاف کیجیے کہ مصر میں اسرائیلی امبیسی کے اندر گھس گئے ہیں اور بہت سے کاغذات پھاڑ دیے ہیں اور بہت کچھ وہاں بھی کیا, یہاں تک کہ سارے کا سارا جو عملہ ہے وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے. تو یہ ایک عوامی ایک جذبہ تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے حامی اور حارث نہیں بن سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹک رائٹس لوگوں کو تھے, جو فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے تھی اسلام کے خلاف, آج سے نہیں بلکہ کم سے کم 20 سال سے اسلام کے خلاف انور سادات کے زمانے سے ہی ایک تحریک شروع ہو گئی تھی کہ سارے جو اسکول اور کالج کی جو مناہج ہیں وہ تبدیل کیے گئے تھے ایک ایک کے بعد, جو پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول وغیرہ کے سارے مناہج بدل دیے گئے تھے, ایسی آیتیں نکال دی گئی تھیں جس میں یہودیوں کے بارے میں کچھ کہا جاتا, ایسی آیتیں نکال دی گئیں جس میں جہاد کے بارے میں کچھ کہا جاتا. تو مصری عوام ان سب باتوں سے بہت نالا تھے, اسی طرح وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کا ملک پوری طرح سے مغربی ممالک اور بالخصوص امریکہ کا پٹھو بن چکا ہے. تو یہ چیزیں ان کو بالکل پسند نہیں تھی اور اسی وجہ سے عوام نکلے. اور یہ کہنا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہوا کہ یہ کوئی اسلامی انقلاب اس معنی میں تھا. مصری عوام بہرحال اکثریت اسلامی ہے اور اسلام چاہتی ہے, لیکن یہ سب کا تھا. اس کے اندر سوشلسٹ بھی تھے, اس میں اندر کمیونسٹ بھی تھے, اس میں لبرل لوگ بھی تھے, اس لیے اس میں اسلامی جو تحریکیں وہاں پہ وہ سب تھیں. یہ سب کا ایک مشترک انقلاب تھا تاکہ جس قسم کا مصر ان کو چاہیے, ایک آزاد مصر, ایک ایسا مصر جہاں پر لکھنے بولنے کی آزادی ہو, جہاں کے حکمراں وہاں کے جو سرمایہ ہیں اس کو چوری نہیں کرتے ہوں, اس کو باہر اپنے ملکوں میں نہیں باہر کے ملکوں میں نہیں لے جاتے ہوں, اس قسم کا ملک ان کو چاہیے تھا. اور اس کام میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, اگر ان کو وہ مکمل کامیابی ابھی تک نہیں ملی ہے جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ پوری طرح سے چوکس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب عوام چوکس ہوگی تو نتیجہ بھی حاصل ہو کے رہے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اب لائن پہ رہیے گا. ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے فرمایا کہ مصر کے عوام ہوشیار ہیں, بیدار ہیں اور میدان عمل میں موجود ہیں, اور جب تک ان کے اندر میدان عمل میں موجود رہنے کا جذبہ موجود رہے گا اس وقت تک انہیں ان کے انقلابی اہداف سے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے, اور نہ ہی ان کے انقلاب کو کوئی طاقت اغوا کر سکتی ہے, اور نہ ہی ان کے انقلاب کو اور اسلامی بیداری کو سبوتاش کر سکتی ہے. اسلامی بیداری کے بارے میں اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ممبئی کے مدیر صبح اور مدیر صبح امید کے خیالات پیش کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے عبد السمی صاحب.
آج کے دور میں جو کچھ مشرق وسطی میں اور مسلم ممالک میں تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے, اصل میں یہ سلسلہ بہت سال پہلے, چونکہ میں اس کا عینی شاہد رہا ہوں, ایک انقلاب آیا ایک اسلامی ملک میں شاہ کے خلاف, ایران کے حضرت آیت اللہ روح اللہ امام خمینی نے وہ انقلاب بپا کیا. وہ انقلاب دراصل اسلامی انقلاب تھا. اس وقت کا انقلاب اور آج کے جو مسلم ممالک میں انقلابات رونما ہو رہے ہیں, بالخصوص عرب ممالک میں, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آسمان تو اسلامی انقلاب ہے, اور جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں ان کا تعلق ان طاقتوں سے ہے جو صرف زمینی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام دشمن ہیں, مسلم دشمن ہیں. انہوں نے یہ انقلابات اس لیے بپا کیے کہ کہیں ان انقلابات کی اور دوسرے انقلابات کی لپیٹ میں وہ مغربی ممالک نہ آئیں جو صہیونی طاقتوں کے زیر اثر چل رہے ہیں. آج آپ دیکھیے گا کہ امریکہ, اسرائیل اور فرانس اور برطانیہ اور دیگر ممالک, یورپین ممالک معیشت کے قعر مذلت میں گر رہے ہیں. الحمدللہ اسلامی انقلاب کے رونما ہونے کے بعد ایران سرفراز ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ہندوستان, بھارت یا انڈیا آج سر فہرست ہے کہ جو معیشت میں بہت ہی مضبوط ہے. آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ چائنا بھی اسی طرح مضبوط ہے. دراصل ان ممالک نے اپنے نظم و ضبط کو معیشت کے مضبوط رکھا, اس لیے یہاں اس قسم کے انقلابات کی اب وہ ضرورت باقی نہیں رہتی. دراصل روٹی, کپڑا, مکان یہ ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا ایک تشخص بھی ضروری ہے. ان عرب ممالک میں جہاں یہ انقلاب آیا یا دیگر افریقی ممالک میں, اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس سے انقلاب نہ پہلے وہاں اسلامی تھا نہ آج ہے. دراصل کچھ مادی ضروریات کے طور پر انہوں نے اپنے ارینجمنٹ کچھ ایسے رکھے کہ جس کی بنا پہ لوگوں کی آواز کو کچلنا امریکہ, یہود و نصارہ اور یورپ کے توسط سے ضروری ہو گیا تھا.
ڈاکٹر قندیل عباس صاحب, جناب آپ نے ممبئی کے صوبہ امید اور انڈو گلف ٹائم کے مدیر عبد السمی صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے خطے میں جاری انقلابی تحریکوں کے بارے میں, آپ کس حد تک اتفاق کریں گے ان کی باتوں سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی بیداری, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک مشرق وسطی میں جو اس کی سٹیٹس ہے, اس کا ایک براہ راست تعلق بنتا ہے اسرائیل کے ناجائز قیام کے ساتھ. اور اس زمانے میں اگرچہ کوشش یہ کی گئی کہ اس ایشو کو محدود کیا جائے, اور اس کے لیے اس ایشو کا نام ہی رکھ دیا گیا جو میڈیا تھا اور جو لٹریچر اس ایشو پہ آیا تھا, عرب اسرائیل ایشو, یعنی اس کو عرب نیشنلزم اور دوسری طرف اسرائیل کو رکھ کر کوشش کی گئی کہ صرف عربوں کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, اسلام کا مسئلہ نہیں. और उस दूसरी तरफ अरब नेशनलिज्म को इस हद तक उभारा गया कि जो OIC बनाई गई और इंटरनेशनल लेवल पे और पूरी दुनिया के सतह पर मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश हुई, उस कोशिश को भी सबोताज करने का एक सिलसिला शुरू हुआ और उसके मुकाबले में अरब नेशनलिज्म की बात हुई और अरबों को इसराइल के साथ महदूद कर दिया गया और फिर अरबों की ताकत को भी तोड़ने के लिए अरबों को एक दूसरे से अलग करके तनहा करके इसराइल ने बायलेटरल एग्रीमेंट किए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, उर्दन के साथ अलग, मिस्र के साथ अलग और बाकी जो मुल्क थे उनके साथ अलग अलग खुफिया मुआहदे, ओपन मुआहदे हुए। लेकिन इसके बावजूद बात यह कि जो मुआहदे हुए या जो कुछ नेशनलिज्म के लिए प्रोपेगेंडा चला वो एक हुकूमती सतह की बातें थी, लेकिन अवाम की सतह पर जो एक रिलीजन के साथ मोहब्बत थी वो उसी तरह बरकरार रही। लोगों ने मस्जिदों में आने जाना उसी तरह रखा, अपनी इस्लामी इबादत उसी तरह रखी और अपनी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है मुझे बड़ी हैरत होती है और मगरबी मीडिया भी इसमें अक्सर जो उसमें एनालिसिस आ रहे हैं इस बात पर हैरत का इजहार करता है कि मिस्र के अवाम को 4-5 दहाइयों से अपने उनके जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उससे दूर रखा गया, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखा गया। अब जो न्यूज सेटअप बनाया गया उसमें यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मिस्री अवाम जो है उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी और एक दफा फिर फौजी हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे और वो चुप होकर बैठ जाएंगे और वो समझेंगे कि उसने मुबारक चला गया, एक नया सेटअप आ गया, ये उनकी एक कामयाबी है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाकर एक 8 माह के एक्टिव जो उनकी पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी 8 माह के अरसे में हुस्नी मुबारक का इक्तदार खत्म किया और 6 माह का मजीद मैंडेट सिर्फ उन्होंने अबूरी काउंसिल को दिया कि एक चेंज लाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम देख रहे हैं कि मिस्र के अंदर 6 महीने से एमरजेंसी नाफिज है और इस एमरजेंसी में वही कवानीन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जो हुस्नी मुबारक के दौर में कवानीन थे, यानी उन कवानीन के तहत बिला वजह एक आम बंदे को वो अरेस्ट करके बगैर अदालती हुक्म के वो उसको एक लंबी मुद्दत तक जेल में या अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, उसे तफ्तीश कर सकते हैं। इस तरह की कई और चीज़ें जो एमरजेंसी में फौजी हुकूमत के हाथ या हुक्मरानों के हाथ खुले रखती हैं। अब इस एमरजेंसी के खिलाफ जब मूवमेंट शुरू हुई तो मिस्री अवाम ने अभी मुतालबा शुरू कर दिया कि एमरजेंसी का खात्मा किया जाए, बल्कि उन्होंने सिर्फ 6 माह का मैंडेट दिया था और इसको एक्सटेंड करने के ऊपर अभी पूरी मिस्र के अवाम मुतहद हैं। अब जो कुछ इजरायली एम्बेसी के ऊपर हमने देखा उसमें भी मिस्री अवाम का यह ख्याल है कि मिस्र के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत की जा रही है और ऐसी सिचुएशन पैदा करने की बैरूनी ताकतें और ख़ासतौर पर इसराइल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अवामी इकतदार ना आए, क्योंकि अगर अवामी इकतदार आता है तो जाहिर है कि इस अवामी इकतदार के आने के बाद यहाँ पर बैरूनी ताकतों के जो मफादात हैं उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, प्रायोरिटी वहाँ का अपना नेशनल इंटरेस्ट होगा और ये जो एग्जाम्पल बनेगी मिस्र की उसने फिर लीबिया के अंदर, ट्यूनिस के अंदर और बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर भी यही मॉडल अपनाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है कि इस मॉडल को यहीं रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि इस्लामी बेदारी के जो असरात हैं वो बाकी दुनिया तक ना पहुंच सके।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, अभी मिस्र के अवाम ने जो इसराइल के सफारत खाने पर हमला किया, कब्जा किया, इस पर हस्ब तवक्को आलमी मीडिया ने ख़ासतौर पर मगरबी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अवाम का जो ये इकदाम था,
हुकूमत ने पुलिस को भेज करके और बिला वजह गोलियां चला करके और कई लोगों को कत्ल करके और बहुत से लोगों को जख्मी करके बहुत बड़ा गलत काम किया है। अवाम को यह हक है कि वो एक गलत जो मुआहदा इसराइल के साथ हुआ है उसके खिलाफ बोल सके, ये उनका हक था मिस्री गवर्नमेंट का कि वो दूसरे वसाइल इस्तेमाल करते, मसलन जो है पानी फेंकना है, मसलन लाठी डंडे से कंट्रोल करना है या ये कि पानी वगैरह बंद करना है, ये सब चीज़ें तो होती हैं जिससे कि मुजाहिरीन जो है उनको रोका जा सकता है, लेकिन उन पर गोलियाँ चलाना और इतने लोगों को जख्मी कर देना और गालबन 6 लोगों को कत्ल कर देना ये किसी तरह से जायज नहीं है। मिस्री अवाम को यह हक है कि वो कहे कि हमको इसराइल से मुआहदा नहीं चाहिए, ये मुआहदा हमारे खिलाफ है, ये मुआहदा हमारी जो जिम्मेदारियां हैं यानी कौमी जिम्मेदारियां जो हैं, इस्लामी जिम्मेदारियां हैं, इंसानी जिम्मेदारियां सबके खिलाफ है और जिस तरह से गजा के खिलाफ जो है मुस्तकिल मुहासरा में हुस्नी मुबारक पूरी तरह से उनके साथ थे, बल्कि उन्होंने इतनी भी जुरत कर डाली कि एक तकरीबन मेरा ख्याल है कि 26 किलोमीटर लंबी जमीन दोज उन्होंने लोहे की एक दीवार बनाने का पूरा प्रोग्राम शुरू कर दिया था। तो ये सब चीजें जो हैं वो मिस्री अवाम को इंतहाई नापसंद थी और वो तरह तरह से इसके खिलाफ बोलते थे और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे, लेकिन अब चूंकि हालात बदल चुके हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको इसराइली एम्बेसी नहीं चाहिए, इसराइली एम्बेसी यहाँ से जाए, और ये उसके लिए बहुत ही जायज मुआहदा था, जायज उनका मुतालबा था जिसका वो वहां पर अवामी तजर्बे से कर रहे थे। तो मिस्री हुकूमत ने जो उनके खिलाफ किया वो गलत था। मिस्री हुकूमत को बहरहाल मुजाहरा करने वालों को हटाने का हक था, लेकिन उन पर गोली चलाने का कोई भी हक नहीं था।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। और नाज़रीन, इस्लामी बेदारी के बारे में यहाँ पर हम आपकी खिदमत में हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुमताज़ सियासी मुबस्सिर ग़ुलाम हसन मजरूह के ख्यालात पेश कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।
अब दुनिया में जो हालिया आवामी लहर आई है और जिसने इस पूरे ख़त्ते को अपनी लपेट में लिया है, मिस्र से ट्यूनिश, सूडान, यमन, बहरीन, शाम, हत्ता कि सऊदी अरब में भी इसके आसार देखने में आ रहे हैं, उसको अगरचे पूरी तरह इस्लामी तहरीक नहीं कहा जा सकता है, ताहम ये आवामी तहरीक जो है वो उस तानाशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम का शदीद रद्द अमल है, जिस निज़ाम ने वहाँ के आवाम के मज़हबी, इक्तसादी, माशी और सियासी हकूक़ को सलब कर रखा है। वहाँ के आवाम जिस तरह से सड़कों पर आकर उस निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और पूरे अरब दुनिया में इसके वाजियत, इस तहरीक की वाजह जो तब्दीली नज़र आ रही है इस पूरे ख़ते में, उसने अरब हुक्मरानों को परेशान भी कर रखा है और वो समझते हैं कि वो जो उनके पास जो कुदरती वसायल हैं जो उनको अपनी आवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद की खातिर इस्तेमाल करनी चाहिए, वो उन्होंने यूरोपीय हुक्मरानों खुसूसन अमेरिका के पास गिरवी रखे हैं। और इन ममालिक में लाजमी तौर यह है कि यहाँ के आवाम जो समझते हैं कि ये जिस तरह से हमारे जो हकूक़ को सलब किया जा रहा है, हमें मतलब इक्तसादी आज़ादी से महरूम किया जा रहा है, हमें सियासी आज़ादी से महरूम किया जा रहा है, हमें इज़हार राय से महरूम किया जा रहा है, तो वो समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इन हुक्मरानों को ये बतला दिया जाए कि आप जो ये ख़ानदानी शाही राज यहाँ कायम कर चुके हैं तो आप इसको खैर बात कह दीजिएगा और असली जो ताकत का सरचश्मा आवाम है उनको, आवाम को अपनी राय इजहार करने का मौका दिया जाना चाहिए, आवाम को अपनी तकदीर का फैसला करने का हक दिया जाना चाहिए। और जो अब मुस्लिम अक्सरियती ममालिक होने के नाते इन आवाम का ये मानना भी है कि यहाँ जो अमेरिका का ज़्यादा अमल दखल है और अमेरिकी जो पॉलिसियाँ हैं इनकी जो खारजा दाखिली मामलात में भी यूरोपी खुसन अमेरिका का इंटरवेंशन है उसको ख़त्म किया जाए ताकि वो बाकी दुनिया के साथ शाना बशाना चल के हर तरह की आज़ादी हासिल कर सकें और अपनी जो वसाइल हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें।
जी डॉक्टर कंदिल अब्बास साहब, मिस्र के अवाम ने जो इनकलाबी इकदाम किया और सहूनी हुकूमत के सफारत खाने पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, इनकलाबी रहनुमाओं का कहना है कि इसराइली सफारत खाने से उन्हें बहुत ही अहम दस्तावेजात भी मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि सहूनी हुकूमत का सफारत खाना मिस्र के अंदर अंदरूनी खलफिशार पैदा करने और जासूसी की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा है। इस पर जो मगरबी मीडिया ने शोर मचाया है, खासतौर पर अमरीकी हुकूमत का जो रद्द अमल आया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक एरियाज को एक इम्यूनिटी बिल्कुल हासिल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। اور اس میں یہ طے شدہ فارمولا ہے کہ جو سفارتی نمائندے کسی بھی ملک میں تعینات کیے جاتے ہیں ان کو ایک خاص تحفظ قانونی لحاظ سے حاصل ہے، اور جو ایمبیسی کا ایریا ہے یا جو بیرونی ممالک ہوتے ہیں ان کے جو ایریاز ہیں قانونی طور پہ ان کو خاص تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ سارا جو پروٹیکشن دی گئی ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر یہ کنڈیشنل پروٹیکشن ہے، اس لیے کہ اگر ان ممالک کے جو سفیر یا سفارتی نمائندے ان دوسرے ملکوں میں تعینات ہیں یا جو ایریاز ہیں ان کی ڈیوٹیز بھی بالکل ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ وہ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں گے، یہ تعلقات اقتصادی میدان میں ہوں یا سیاسی میدان میں ہوں یا ثقافتی میدان میں ہوں اس میں وہ یہ کوششیں کریں گے، لیکن اس میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ کسی اور کور کے اندر یعنی ڈپلومیٹک کور کے اندر کوئی ملک اپنا جاسوس کسی دوسرے ملک نہیں بھیج سکتا۔ اس کی ایک مثال ہم نے ایران میں 79 کے انقلاب کے بعد دیکھی تھی، جب ایران تہران میں امریکی سفارت خانے پر جب تہران یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کے دوران وہاں پہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا وہاں کی جو ڈاکومنٹس تھے جو کہ اب پبلش ہو چکے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں اس والیومز موجود ہیں، اس میں یہ ڈسکلوز ہوا کہ یہ تو مڈل ایسٹ کے اندر سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر تھا اور یہاں سے وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو کوارڈینیٹ کر کے پورے اس ایریے میں جاسوسی کے کام کرتے تھے، یہ وہاں کے ڈاکومنٹس تھے۔ اسی کے اندر وہ انٹرنیشنل لاء میں جب یہ بات جاتی ہے تو جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ کام ہو رہا تھا۔ اب یہی سچویشن بنتی ہے مصر کے اندر بھی کہ وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ڈاکومنٹس سامنے آ رہے ہیں اور جو آہستہ آہستہ مزید ڈسکلوز ہوں گے وہ ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مصر کے اندرونی معاملات میں ایمبیسی مداخلت کر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عوام کے اندر ایک ریئیکشن آیا۔ اب اس سے پہلے دیکھیے آپ جو مصر کی سرحد پر 6 مصری پولیس اہلکاروں کو اسرائیلی فوجیوں نے آ کر گولیاں مار دیں، کیا وہ قانونی اقدام تھا اور کیا اس کے اوپر انٹرنیشنل لاء نے یا بین الاقوامی اداروں نے کوئی اقدام کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اب مصری عوام اس کے اوپر پرامن احتجاج کرنے کے لیے جب جمع ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر اپنی فوج بیرونی دباؤ میں گولیاں چلا دیتی ہے، اور وہاں سے پھر یہی وجہ ہے کہ اگر اسرائیلی جو وہاں پر سفیر تھا یا باقی ڈپلومیٹ تھے ان کے اگر ہاتھ صاف ہوتے تو وہاں سے ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سے بھاگنا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ان کے جو مظاہرین ہیں ان کے ہتھے آئے گا اور پھر وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اب یہی سچویشن ہمیں اردن میں بھی نظر آ رہی ہے، ابھی تازہ ترین کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے بھی جو صہیونی سفیر ہیں وہاں سے چلے گئے واپس اور بھگا دیا گیا ان کو، کیونکہ جو ملین مارچ وہاں پہ ہو رہا ہے ایمبیسی کے سامنے اس میں بھی اس طرح کے خدشات موجود ہیں، اور اس طرح کی اور مسالے بھی پوری دنیا میں ہیں۔ اس لیے یہ بات ایک کلیئر ہے کہ جب سفارتی نمائندے اپنی حدود سے تجاوز کریں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے نتائج ان کو بھگتنا پڑتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب،
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی یا صہیونی سفارت خانہ کوئی عام سفارت خانہ نہیں ہے، آج تک کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ مصری عوام نے کسی اور ایمبیسی کے خلاف اس طرح کا مظاہرہ بھی کیا ہو یا اس پر اس کے کسی ڈپلومیٹ کو مارا ہو یا کچھ کیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں سنا گیا۔ یہ واقعہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ اسرائیل ایک ناپسندیدہ ملک ہے، اسرائیل ان کے اندر ایک غیر قانونی ملک ہے، اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو کہ نہ صرف فلسطین کے بہت بڑے علاقے پر قابض ہے بلکہ وہ علاقہ بھی جو کہ اس نے اوسلو کے تحت فلسطینیوں کو دیا ہے وہاں پر بھی فلسطینیوں کو پوری طرح سے خود مختاری حاصل نہیں ہے، اسی کے ساتھ خود مصر کو صحرا سینا کے اندر خود مختاری حاصل نہیں ہے، اس کے ایک تہائی حصے پر مصر کا کچھ بھی نہیں چلتا ہے جس علاقے میں انہوں نے مصریوں کو مارا ہے، اس کے علاوہ جو ایک تہائی حصہ اسے ملا ہوا ہے اس کے اندر مصر کی خود مختاری آدھی ہے، اور صرف ایک تہائی حصہ جو کہ مصر سے ملا ہوا ہے اس میں مصر کی خود مختاری پوری ہے، تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مصر میں اگر کوئی ریفرنڈم آج کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% تو بہرحال کہیں گے کہ ہم کو اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں چاہیے، تو اسرائیل جو ہے وہ عام ملک نہیں ہے، انہوں نے کسی اور ملک کے خلاف آج تک ہم نے سنا کہ مصری عوام نے کوئی اس قسم کا رد عمل ظاہر کیا ہو، تو یہ اگر رد عمل ظاہر ہوا ہے تو یہ عوام کے اس جو اندرونی غصہ اور غضب جو لوگوں کا ہے کہ یہ ایک غاصب ملک جو ہے اس کا سفارتخانہ یہاں کیوں کھلا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ بار بار یہ بات آتی رہی ہے کہ اسرائیلی سفارت خانہ وہاں پہ جاسوسی بھی کرتا ہے، وہاں کے معاملات میں دخل اندازی بھی کرتا ہے، اور وہاں پر کچھ مشبوہ لوگوں کی اور کچھ مشبوہ اداروں کی تائید بھی اور مدد بھی کرتا ہے، مالی مدد اور اس طرح کی کرتا ہے. اس لیے جو مصری عوام نے کیا وہ بہت درست تھا، اور وہ عام ڈپلومیٹک جو رولز اور لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کے تحت وہ نہیں آتا ہے.
ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد تل ابیب سے زیادہ وائٹ ہاؤس میں بوکھلاہٹ دیکھنے میں آئی، اور اوباما نے فوراً تل ابیب حکومت سے یہ وعدہ کیا اور اس کو یقین دلایا کہ قاہرہ میں اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. اوباما نے صہیونی حکومت سے جو یہ وعدہ کیا ہے کس امید پر؟
اصل بات یہ سارا کھیل جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو عرب ممالک کے تعلقات بہتر ہوئے یا ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، یہ سارا کھیل امریکہ ہی نے کیا ہے. مصر کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً ان کو 3 بلین یعنی 3,000 ملین ڈالر صرف اس بات کی رشوت دی جاتی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیے اور ان کی آپ حفاظت دیجیے، ان کے آپ گارڈ بنے رہیے. تو یہ سب کیا ذرا امریکہ کا ہے، اس لیے کہ امریکہ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے وہاں پر محفوظ بھی رہے اور اسرائیل باقی بھی رہے، اور اسرائیل وہاں پر عربوں کو کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بنا رہے، جو کہ بہت ہی پرانا ان کا پروجیکٹ ہے کہ اسرائیل وہاں پہ جب رہے گا تو وہاں کی جو عوام.
ایک منٹ کا وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس، ایک منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے.
جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یعنی اگر وائٹ ہاؤس نے یا امریکہ نے آج کہا ہے تو وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ بڑی پوری طرح سے وہ چاہتے ہیں، ان کی خارجہ پالیسی اس پر مڈل ایسٹ کے اندر اسی بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو تحفظ دیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے عرب ممالک کے تعلقات بہتر کیے جائیں. اگر یہ چیز گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا خواب اور بہت بڑے جو انہوں نے پیسے جو انہوں نے دیے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر قندیل عباس کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال امریکہ کی کوشش اپنی جگہ پر ہے، لیکن علاقے کے عوام کا جو رجحان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب امریکہ کی کوئی بھی کوشش اور کوئی بھی سازش اسرائیلی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.